الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون اللہ تعالی نے قرآن حکیم کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہدایت کے طور پر بھیجا ہے. جب بھی مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اس راستے پر چلیں گے جو راستہ جو ٹریک قرآن کریم نے واضح کیا ہے تو پھر یہ اللہ کا قرآن قدم قدم پر رہنمائی دے گا. آج ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مسلمان اس راستے پر نہیں ہیں جس راستے پر قرآن رہنمائی کرتا ہے. کہنے کو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دعویٰ اسلام کا ہے، اللہ کو، رسول کو، کتاب، آخرت سب کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد ہمارے اس وقت عمل میں، عقیدے میں اور کافروں کے عمل اور عقیدے میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. مسلمانوں کا راستہ وہی ہے، عبادات دیکھ لیجئے، رسوم و رواج، معاملات، سیاست، معیشت، تجارت، انفرادی اور اجتماعی مسلمانوں کے سلسلے آج کافروں کے اور مسلمانوں کے اندر کوئی خاص فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسی لیے اس ٹریک پر، اس راستے پر چلتے ہوئے آج مسلمانوں کو بھی اگر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کبھی یورپ کی طرف، کبھی کسی اور کی طرف کہ وہاں سے ہمیں رہنمائی ملے گی، کیونکہ راستہ ان کا ہے. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. قرآن ہم پڑھتے ہیں صرف اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، اس کے پڑھنے میں نیکی ملے گی، ایک ایک حرف پر نیکی ملے گی، اتنا ثواب ملے گا. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جیسے آج کا عیسائی بائبل پڑھتا ہے وہ بھی اسے مقدس مانتا ہے، آج یہودی اپنی کتابوں کو مقدس مانتے ہیں، ہندو اپنی ویدوں کو مقدس مانتے ہیں، اور جیسے وہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، کبھی برکت کے لیے، کھانا آگے رہ کر پڑھ آج مسلمانوں نے بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ وہی سلوک کیا جو باقی قوموں نے ان مقدس الہامی کتابوں کے ساتھ کیا تھا، پھر اللہ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اللہ نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا تھا. اللہ کا قاعدہ، اللہ کا قانون یہی ہے کہ تم اس دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو سلوک کرو گے اللہ جواب میں وہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. تم جتنا اسلام کو اونچا اٹھاؤ گے اللہ اتنا ہی مسلمانوں کو اونچا اٹھائے گا، اور جتنا اسلام کو گراؤ گے اللہ اتنا ہی مسلمانوں کو گرائے گا. یہ قانون اللہ تعالیٰ کا نہ کبھی پہلے بدلا ہے اور نہ آئندہ کبھی تبدیل ہوگا. تو اصل مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، ہمیں اپنا راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن بتاتا ہے. اس راستے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. آپ نے چل کر وہ راستہ واضح کیا اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت چلی. قرون اولا کے مسلمان ایک لمبے عرصے تک مسلمان اس راستے پر چلتے چلے گئے. اللہ رہنمائی کرتا رہا، مدد نازل کرتا رہا، مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے رہے. یہ دنیا میں ایک قوت بن کے رہے. ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کو جزیے دیتے تھے، ٹیکس دے کر زندہ رہتے تھے. مسلمانوں کا عزت، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی حکمرانیاں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا. اور قدم قدم پر رہنمائی ملتی تھی. لوگ قرآن کو صرف مقدس کتاب ہی نہیں جانتے تھے بلکہ اس کو اپنے لیے رہنمائی کی کتاب مانتے تھے، ساتھ ساتھ چلتے تھے. اور جب مسلمانوں نے اس راستے کو چھوڑا، ٹریک بدلا، پھر نتیجہ کیا نکلا بھائیو؟ یہ بے بسی، پریشانی، مسائل ہی مسائل، حل ہونے کا کوئی سوال نہیں، کوئی رہنمائی نہیں. قرآن پڑھتے ہیں لیکن رہنمائی نہیں. اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں، اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، اپنے رب کے سامنے استغفار کرتے ہوئے یہ کہہ دیں اللہ ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا، ہم اس راستے پر آتے ہیں جو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، چل کر دکھایا، تو آج بھی یقین کیجئے اللہ کی طرف سے معاملہ بالکل وہی ہو جائے گا. اگر ساری امت نہ صحیح تو کچھ لوگ بھی، کچھ انسان جن کو بات سمجھ آ جائے، جب وہ چل پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کی وجہ سے بھی اپنے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. فرمایا جب کچھ لوگ اصلاح کا عمل شروع کر دیں، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اللہ کے نبی کے راستے پر، قرآن کے راستے پر لانا شروع کر دیں، اصلاح کا عمل جاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہماری رحمتیں بھی اترنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہماری پکڑ کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ہلاکتیں کب آتی ہیں، عذاب کب نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ جب اصلاح کا عمل نہ رہے، جب اصلاح کا عمل نہ رہے. بھائیو یاد رکھو، اصلاح کی سب سے بڑی ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ نماز تم نے قائم کرنی ہے، زکات تم نے قائم کرنی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام مسلمانوں کی حکومتوں نے کرنے ہیں، جہاد اسلامی کے کام مسلمانوں کی حکومتوں نے کرنے ہیں. اصلاح کا کام اللہ ان کے سپرد کرتا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنے والے، اللہ کے حکموں کو جاری کرنے والے، یہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اللہ اکبر. جب حکومتیں اس راستے سے ہٹ جائیں، نہ نماز قائم کریں، نہ زکات قائم کریں، اور نہ تبلیغ اور دعوت اسلامی کے کام ہوں، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے حکومت کے پاس ہوں، وہاں بے حیائی کے سلسلے چلتے ہوں، بے دینی کو حکومتیں خود رواج دیتی ہوں اور ان کے ذرائع اور وسائل، ان کے نشریاتی ادارے یہ بے حیائی اور بے دینی کے سلسلے چلاتے ہوں، اور پھر جہاد اسلامی کا کام بھی حکومتیں چھوڑ دیں، جہاد کا کام چھوڑ کے کافروں کے غلبے مان لیں، ان کی حکومتیں تسلیم کر لیں، ان کے نظاموں کے تابع رہ کر اپنے نظام چلانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، جب حکومتیں یہ کام چھوڑ دیں تو پھر اس امت کے اندر علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ علماء ورثۃ الانبیاء بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں پھر یہ وارث ہیں، علماء امت کی رہنمائی کرنے والے، عقیدے کی دعوت، صحیح اعمال، عبادات، اسلامی اخلاق، معاملات کی اصلاح اور مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلا کر پورے دین کی رہنمائی دینا، جہاد کرنا، دعوت کا کام کرنا، سارے کام جن کو حکومت چھوڑ دے علماء کو کام کر کے اس کام کو جاری رکھے، کیونکہ اسلام دنیا میں کبھی معطل نہیں ہوتا، اسلام کا کوئی عمل معطل نہیں ہوتا، پھر علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب امت میں سے علماء بھی اس کام کو چھوڑ دیں، وہ اصلاح کرنے والے بھی اس عمل کو ترک کر دیں، فرقوں میں پڑ جائیں، لالچ کے پیچھے پڑ جائیں، جب یہ عمل اللہ کے دین کا قیام، دعوت کا کام، جہاد کا کام، نماز اور زکات کے نظام کے قائم کرنے کے لیے کوششیں، جب یہ بھی کام چھوڑ دیں لالچ کے پیچھے آ کر، یہ بھی ایک پیشہ بن جائے مولویوں کا، دنیا کمانے کا ذریعہ بن جائے، مسجد کی امامت، خطابت، دعوت، یہ سارے سلسلے دنیا کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے یہ سلسلے چل جائیں، پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے۔ جب اصلاح کرنے والے لوگ یہ کام چھوڑ دیں، آج میرے بھائیوں حقیقت بات یہی ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے، حکومت اسلامی گئی، اصلاح کرنے والے علماء نے یہ کام چھوڑ دیا، آج دنیا کا لالچ ان کے اندر بھی بہت زیادہ، کرسی اقتدار کا لالچ، منبر و محراب سے اترے، بازار کی سیاست میں جا کر، جمہوری بازار میں جا کر وہاں سے کرسیاں حاصل کرنے کی لالچ، دولت کا حصول، اس کو، اس منبر کو ذریعہ بنایا، دین کو وسیلہ بنایا، دنیا کے لالچ کا، دنیا کے اقتدار کے حصول کا، دولت کے حصول کا، جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ساری نعمتیں چھینی، اور نتیجہ یہ نکلا، امت فرقوں میں بٹ گئی، وہ امت واحدہ کا تصور، سبحان اللہ، امت ایک امام کے پیچھے جمع ہونے والے لوگ، تو کون ہے امام؟ دین کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت ایک امام کے پیچھے قیامت تک آنے والے لوگ ان کی امامت پہ جمع، کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، اسلام میں تفرقے کی کوئی اجازت ہی نہیں، سرے سے بنیاد سے یہ امت کا تصور، پھر یہ پارا پارا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لالچ سے میرے بھائیوں لڑائیاں، جھگڑے، حسد، بغض، آپس کی مخالفتیں، رنجشیں، لالچ کتنا زیادہ آتا چلا جاتا ہے، اس قدر اختلاف، فرقے، یہ سلسلے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب امت کے اندر رجحان یہ ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک، رہنماؤں سے لے کر عوام تک، سب کے اندر کیفیت یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے لیے، دین کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہیں، دعوت میں پسینے بہانے ہیں، جہاد میں خون بہانا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہیں، جانوں کی قربانیاں، مالوں کی قربانیاں، وطنوں کی قربانیاں، ایک ایک چیز کی قربانی اپنے رب کے لیے پیش کرنی ہے. قربانی کرنے والی قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، دل آپس میں جڑ جاتے ہیں، ایمان پختہ ہو جاتے ہیں. اور جب یہ کام چھوڑ دیے جائیں، لالچ کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو حسد، بغض، نفاق، لڑائی، جھگڑے، فرقے، مصیبتیں یہ بنتے چلے جاتے ہیں اور امت کا وجود پارا پارا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ مسئلے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہے اصل مسئلہ اس امت مسلمہ کا. اللہ اکبر. آئیے ہم واپس جہاں سے ٹریک بدلا، جہاں سے کانٹا بدلا، گاڑی ڈی ریل ہوئی، راستے تبدیل ہوئے، منزلیں کھو گئیں، راستے بدل گئے، واپس آ کر اسی ٹریک پر چلیں، اسی صراط مستقیم پر، بالکل سیدھا راستہ، جنتوں کی طرف جانے والا راستہ، اس کی طرف واپس لوٹ کے اس کی طرف چلیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ آخری امت ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری شریعت ہے جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. یہ شریعت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھنا، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اللہ نے تمہیں دو ہاتھ دیے، میں نے تمہارے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے میں اپنی سنت، دونوں کو پکڑا دیے. نہ تیسرا ہاتھ تمہارے پاس ہے، نہ کوئی تیسری چیز تمہارے لیے. میں یہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راستہ نہیں بدلے گا، بالکل سیدھی گاڑی چلتی چلی جائے گی. یہ کتاب و سنت، شریعت کا اصل بنیاد، ٹریک. فرمایا یہ پٹڑی ہے جو میں نے بچھائی ہے، کتاب و سنت کی پٹڑی ہے یہ پٹڑی، یہ راستہ، یہ ٹریک سیدھا جنت کو جاتا ہے. میں نے یہ پٹڑی بچھا دی ہے، کتاب و سنت کی لائن اور دعوت و جہاد کی گاڑی میں نے اس پٹڑی پر چلائی ہے. مسلمانوں، اسی راستے پر رہنا، اسی سلسلے کو اختیار کرنا، منزلوں میں پہنچ جاؤ گے، راستے کبھی نہیں کھوئیں گے، منزلیں کبھی نہیں تم سے کھوئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ فرمایا، ورنہ اس سے پہلے ہر نبی بتاتا تھا میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے، یہ رسالت کا سلسلہ قائم ہے، لوگوں میرے بعد فلاں نبی آئے گا اس کو مان لینا. پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، میں آخری نبی، میرے ساتھ دین مکمل، شریعت مکمل، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، میں نے جو راستہ متعین کیا ہے تم اس راستے پر چلو. میرے بھائیو، یہ نہیں کہ راستہ آج موجود نہیں ہے، موجود ہے، لیکن ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے گی، اس کے لیے وہ ذہن جو پرانے ہمارے بن چکے ہیں بدلنے پڑیں گے، ہمیں اپنے رہنے سہنے کے انداز بدلنے پڑیں گے، ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنا پڑے گی، دنیا سے کٹ جانا ہوگا. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہندوؤں کے رسم و رواج نہیں چلیں گے، انگریز کے نظام سیاست قانون اور انگریز کے تجارت اور یہ اقتصادیات اور یہ نظام کمانے کھانے کے یہ نہیں چلیں گے، قانون ان کے نہیں چلیں گے، ان سب سے الگ ہو کر، الگ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کا راستہ یہ اختیار کرنا پڑے گا. جب ہم اختیار کریں گے، اللہ اکبر، پھر قدم قدم پر اللہ کا قرآن رہنمائی دے گا. آپ قرآن کھولیں، اب کیا چاہیے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس وقت ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رہنمائی کیا آ رہی ہے؟ وہ لوگ قرآن پڑھیں، قرآن کھولیں، آپ کو قرآن ایک زندہ کتاب نظر آئے گی، رہنمائی ملے گی، فوراً دلوں کو تسلیاں ہوتی ہیں کہ واقعی اس مرحلے پر ہمارا رب یہ کہہ رہا. پھر نہیں، قرآن کی سورت یاسین پڑھنے کے لیے رہ جائے مردوں پر، اور کل رہ جائیں کھانے پر برکت پر ڈالنے کے لیے، تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے قرآن کی آیتیں، بات نہیں بنتی. کہاں کھڑے ہیں آج ہم مسلمانوں؟ آؤ اس موقع پر رہنمائی کیا ہے آسمان سے اترنے والی، کیا موقع ہے؟ سن لو، موقع یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے بھولے ہوئے راستے کو اختیار کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ اس راستے پر چلے. انہوں نے اعلان کیا دنیا کے اندر کہ یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ کائنات رب العالمین کی. ہم اس دنیا کے اندر کسی خیر اللہ کو، ان کے نظاموں کو، ان کی عبادت کو، ان کی قربتوں کو ماننے کے لیے، کسی کا بلدار تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی اس زمین پر اللہ کا حکم چاہنے والے، طاغوتوں کے نظاموں کا انکار کرنے والے. کچھ لوگ اٹھے، زبانی باتیں تو پہلے بھی لوگوں نے بہت کی، طاغوت کا انکار کرتے رہے، عقیدے کی دعوت بھی پیش ہوتی رہی، لیکن طاغوت کو پریشانی نہیں ہوئی، باطل نظاموں کو تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کے باغیوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے جب اللہ کے کچھ بندے طاغوت کے بالمقابل میدانوں میں اترے، جو انہوں نے زبان سے کہا وہی انہوں نے ہاتھ سے کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ اس تو بسے تھے بین ید یسا حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. لوگوں اس دنیا کے اندر غیر اللہ کے نظام پوچھے جائیں گے، غیر اللہ کی عبادتیں ہوں گی، بڑے بڑے طاغوت کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے فرعون آئیں گے، وہ اپنی چوکٹ پر جھکائیں گے، زندہ مردہ خداؤں کو سجدے کیے جائیں گے، غیر اللہ کی عبادت کے نظام چلائے جائیں گے. پر سن لو، وہ اس تو بھی صحیح تھے بین ید یسا حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. پر اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے ہاتھ میں تلوار دے کے جا رہا ہوں، یہ تلوار میرے رب نے مجھے پکڑائی تھی. اللہ اکبر. وہ اس تو اللہ نے جب مجھے مبعوث کیا، اللہ نے مجھے رسالت اور نبوت کی نعمت سے نوازا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، قیامت سے پہلے آخری نبی بنایا. بین ید یسا ختم نبوت کا تاج پہنا کے مکمل شریعت مجھے دے کے پھر کیا کہا؟ کہا یہ تلوار بھی لے لے. فرمایا جیسے میرے رب نے شریعت دی، جیسے میرے رب نے مجھے کتاب دی، مجھے آخری نبی بنایا، ایسے ہی میرے رب نے مجھے تلوار دی. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. فرمایا اللہ نے مجھے تلوار دے کر کہا وہ اس تو بھی صحیح تھے بین ید یسا حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. فرمایا مجھے تلوار دے کر میرے رب نے حکم دیا کہ اے میرے نبی، اس تلوار کو لے کر باطل طاغوتی عبادت کے نظاموں کو، اطاعت قانون کے ڈھانچوں کو توڑ دینا. میرے مقابلے میں جتنے گردنے ہیں، جتنے سینے تنے ہوں، جتنی قوتیں میدان میں ہوں، باطل جتنی قوت میں ہو، فرمایا یہ تلوار لے لو اور لے کر ان سب کو مٹا دو، میری زمین کو ان سب قوتوں سے پار کر دو، پھر اس کے بعد میری توحید قائم ہوگی. حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. بہت بڑا نقطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، زبانی طور پر توحید پیش کرو، کرتے رہو، کتابیں لکھو، لکھتے چلے جاؤ، لائبریریاں بھر دو، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی دنیا میں کھڑی نہیں ہوتی، کوئی کشمکش برپا نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو نقطہ سمجھایا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، جب تلوار اٹھا کے تم اللہ کی عبادت کو، غیر اللہ کے نظاموں کے خاتمے کو اپنا منہج بنا کے میدانوں میں اترو گے، تو پھر مقابلے ایسے شروع ہوں گے، پھر لڑائیاں جاری ہوں گی، پھر طاغوت سر اٹھائے گا، وہ تمہیں کچلنے کے لیے تیار ہوگا. فرمایا دیکھنا، یاد رکھنا، یہ تلوار اللہ نے مجھے دی، اب میں یہی تلوار اپنی امت کے لوگوں کے ہاتھوں میں دے کے دنیا سے واپس جا رہا ہوں. فرمایا میری امت کے لوگوں، اس تلوار کو نہ چھوڑنا، چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے، ذلتیں مسلط ہو جائیں گی، غیر مسلم قوم میں تمہیں لقمے بنا بنا کے کھا جائیں گی، تم میں بوڑھا پن پیدا ہو جائے گا، تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اس کو نہ چھوڑنا، یہ اللہ نے مجھے پکڑائی ہے. میں جیسے کتاب تمہیں دے کے جا رہا ہوں، شریعت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، دعوت تبلیغ کا کام تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں، ایسے ہی میں اللہ کی دی ہوئی تلوار تمہیں دے کے جا رہا ہوں، نہ کتاب کو چھوڑنا نہ تلوار کو چھوڑ۔ اللہ اکبر، حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ فرمایا اس کے ساتھ غیر اللہ کے نظام ٹوٹیں گے، باطل طاغوتی ڈھانچے کٹیں گے، راستے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج بتایا۔ آؤ میرے بھائیو، آج جب اللہ کے کچھ بندے جہاد اسلامی کے لیے میدانوں میں نکلے، پھر کیا ہوا؟ طاغوت گھبرا گیا، بھری ہوئی لائبریریوں سے اس کا مزاج نہیں بدلا، کتابوں کی برق گردانی سے معاملہ نہیں حل ہوا، واضح تقریروں سے، دعوت تبلیغ سے اس کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں ہوا، پر جب تلوار چلی افغانستان کے اندر، جب اللہ کے نبی کی تلوار چلی کشمیر کی وادیوں، مرکزاروں، پہاڑوں اور وادیوں کے اندر، جب اللہ کے نبی کی تلوار چلی، حالات بدلے، کفر اور طاغوت کا مزاج بدلا، حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی، دنیا کی سیاست بدلنے لگی، خبریں بدلنے لگی، حالات میں تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ دیکھو آج کیا خبریں آ رہی ہیں، آج کے فرعون واللہ واشنگٹن کے اندر آج ایوانوں میں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں رب العالمین کے فضل سے لشکر طیبہ کا ذکر نہ ہو۔ آج کیا کہتے ہیں، کلنٹن تو جاتے جاتے ان کا سفایا کر دے، تیرے کچھ آخری دن ہیں، اب فوراً مسئلے کو حل کر، ان کو روک، یہ اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کشمیر کے پہاڑوں سے اتر رہے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، راستے ان کے لیے آسان ہو رہے ہیں، یہ انڈیا میں پہنچ رہے ہیں، دہلی کے لال قلعے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں، تم جلدی کرو ان کے راستے روکو، ان کو دہشت گرد قرار دو۔ میرے بھائیو، انڈیا 7 لاکھ فوج کشمیر میں داخل کرے، بے پناہ اسلحہ داخل کرے، چونپڑیاں جلائی جائیں، مسلمانوں کی آبادیاں تباہ کی جائیں، بچے تباہ کیے جائیں، اور ظلم کی انتہا کر دی جائے، اور مسلمان عورتوں کے پیٹ چاٹ کر کے بچے نکالے جائیں، بچے سنگینوں پہ اٹھائے جائیں، دنیا کے اخبار خبریں شائع کریں، فلسطین کی خبریں، کشمیر کی تصویریں، دنیا کے اندر ظلم کی چھپیں، نہ کلنٹن پریشان ہو، نہ دنیا میں کسی کافر کو کوئی پریشانی ہو، پر اللہ کے کچھ مجاہد بندے ظلم کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے یہ میدانوں میں اترے، سارا کفر پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، وہ کہیں روک لو، جلدی کرو، فوری کرو، ورنہ اگر یہ کچھ وقت اور اس طرح گزر گیا، جہاد میدانوں میں چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا۔ آج میرے بھائیوں، معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے اندر بات ایک ہے، اچھی طرح سمجھ لو، جہاد دعوت کے ساتھ ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت کی بنیاد پر ہو، ذاتیات نہ ہو، شخصیات نہ ہو، علاقائیتیں، قومیتیں، وطنیتیں، عصبیتیں، یہ بنیادیں نہ ہوں، کیا ہو؟ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، منت یہ ہو، اس بنیاد کے اوپر اسلام کی تلوار چلے۔ میرے بھائیو، اس کے لیے خون پیش ہو، یہ قطرے خون کے اتنے بھاری، اتنے قیمتی، اس قدر قوت اس کے اندر کہ آج دنیا کا ایٹم بم رکھنے والے، یہ دنیا کی سپر پاور آج ڈریں گھبرائیں تو کس سے؟ بھائی، ان مجاہدوں کے پاس، بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ معمول کے ہتھیار ہیں نا، کوئی خاص چیز ان کے پاس نہیں، ہوائی جہاز ان کے پاس نہیں، کوئی بھاری بم ان کے پاس نہیں، بڑا اسلحہ ان کے پاس نہیں، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ واللہ بھائیو، بات یہی ہے، وہ اس کو بھی صحیح تھے بین یدی الساعۃ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، منہج درست ہے، دعوت لا الہ الا اللہ کی ہے، مقابلہ طاغوت سے ہے، مقصود اس دنیا کو کفر سے پاک کرنا اور جہاد اسلامی کو جاری کرنا، قوت کفر کی قوت کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے میدان صاف کرنا، ذات نہیں، شخصیات نہیں، پارٹی نظم کو اہمیت دینا نہیں، فرقے کو اٹھانا نہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ لتکون کلمت اللہ ہی العلیا، ایک بات اللہ ہم زندہ رہے تو تیرا دین سر بلند ہو، ورنہ ہماری جان جائے، ہماری جان پہ پیش ہو جائے، ہم دونوں میں سے ایک چیز چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف ہی اتحاد کی ان الفاظ میں فرمائی، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، فرمایا میرے بندے وہ ہیں میدانوں میں اترتے ہیں، دو چیزیں ان کے سامنے، اللہ ہم زندہ رہے، تیرے دین امریکی ضمانتیں دیتے ہیں، اس سوداگری کی ضمانت کون دے گا؟ امریکہ دے گا۔ کشمیر کا مسئلہ کس بنیاد پر حل ہونا چاہیے؟ دونوں کہتے ہیں آپ ضمانت دیں، انڈیا بھی ضمانت مانتا امریکہ کی، پاکستان بھی ضمانت مانتا ہے امریکہ کی، اور کشمیر کے سیاستدان بھی ضمانتیں مانگتے ہیں امریکہ کی، اور لینا کیا چاہتے ہیں؟ طلب کس بات کی ہے؟ خرچ کس بات کی ہے؟ ہمیں کتنا حصہ ملے گا؟ وہ کہتا ہے ہمیں کتنا حصہ ملے گا، اتنا جہاد ہو گیا، اتنی قربانیاں ہوں گی، بتاؤ اب ہمیں حصہ کیا ملتا ہے؟ ساری ناکامی کی بنیاد یہ ہے۔ جب بھی مسلمان کسی ایسے موقع پر پہنچے، اور پھر جب قیمت لگوانے لگے، جب قیمت لگتی ہے لگواتے ہیں، میرے بھائیوں یہ اللہ کی راہ میں بہنے والے خون کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا، اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، اس کی قیمت لگا سکتا ہے تو رب دے سکتا ہے، لگا سکتا ہے اللہ کے سوا، اس خون کے قطروں کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا، اور اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو دنیا میں اس کی قیمت لگواتا ہے اور دنیا میں سودے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کچھ نہیں دیتا، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج میرے بھائیوں یہ منہج کون پیش کرے گا؟ آؤ ذرا اللہ کا قرآن پھر اس موقع پر کیا رہنمائی دے گا؟ حالات کس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، ادھر سے دھمکیاں ہیں، ادھر سے لالچ بھی ہیں، دھمکیاں بڑی شدید ہیں۔ بھائی جہاد کشمیر میں، واجپائی کو تکلیف تو ہونی چاہیے، امریکہ کو تکلیف کیوں ہے؟ کیوں اتنی تکلیف ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ذرا جہاد کر کے دیکھو، کافر سارے اکٹھے ہو جائیں گے، فوراً اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سب ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ فرمایا الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، جب سارے کافر اکٹھے ہو جائیں تو مسلمانوں سن لو، پھر تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ تم بھی اکٹھے ہو کر ان کے خلاف جہاد کے میدان سجا کے رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ الا تفعلوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، تم میدان میں نہ جمے، متحد ہو کر جہاد کے عمل کو جاری نہ رکھا، کافروں نے اکٹھے ہو کر تمہیں پیچھے دھکیل دیا، جہاد کے پیچھے ہٹا دیا اور تم پیچھے ہٹ گئے، الا تفعلوا تکن فتنة في الارض، اللہ کی زمین فتنے سے بھر جائے گی، وفساد کبیر، دنیا میں فساد کبیر ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جیسے وہ اکٹھے ہوئے، مسلمانوں تم بھی اکٹھے ہو کر اپنی قوتیں مجتمع کر کے میدان جہاد کو سجا دو، پھر فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑو، جو فیصلہ آسمانوں سے آئے حق وہی ہوگا، فیصلہ تمہارا رب کرے گا۔ الا تفعلوا، یہ اصل مسئلہ ہے میرے بھائیو، بڑا شدید معاملہ پہنچ چکا ہے جہاد اس وقت زبردست مرحلے میں۔ ساری کوشش اس بات کی کہ ان کو پیچھے ہٹاؤ۔ بھائی لشکر طیبہ کیوں اتنا تکلیف دے رہا ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف کا باعث کیوں بن چکا؟ اس لیے کہ ان کا جہاد خالص رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے لیے، اعلان کلمت اللہ کے لیے، یہ کام اللہ کی توحید کافروں پر بڑی بوجھل ہے۔ عقیدہ کا مسئلہ بڑا تکلیف دہ ہے. وہ کہتے ہیں اور ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں لیکن یہ مسئلہ کیسے حل کرے. اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ان کو کچل دو, افغانستان پر پابندیاں لگا دو, لشکر طیبہ کو دہشت گرد قرار دے دو. اس وقت ان دلوں میں سب سے زیادہ اس وقت دنیا کی سیاست پر چھایا ہوا مسئلہ, غور کرو ذرا. ابھی وہ تھوڑی سی تلوار چلی ہے, پوری نہیں چلی, ابھی تھوڑا سا کام ہوا ہے. ذرا دیکھو میدان کیسے بدلے ہیں. آؤ پھر اس موقع پر اللہ کا قرآن پڑھے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ موسا اپنی قوم کو لے کر آزادی کے سفر پہ نکلا, فرعون کے مقابلے میں میدان سجے, وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع ہوئی اور پھر جہاد اسلامی کا عمل, آزادی کا سفر موسا علیہ السلام نے اور قوم موسا نے شروع کیا, فرعون کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے ہو گئے. تو کیا کہا؟ وقال الملأ من قوم فرعون, فرمایا کہ فرعون کے ایوان میں بہت بڑی مجلس ہوئی, بہت بڑی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں کہنے والوں نے کیا کہا؟ اتذر موسا وقومہ لیفسدوا فی الارض. کہنے لگے اے فرعون آخر تو کاروائی کیوں نہیں کرتا, موسا کو ختم کیوں نہیں کرتا, اس کی قوم کو ختم کرنے کے لیے کاروائی کیوں نہیں کرتا. وہ یزرا کا وہ تک کتنی دیر تک چھوڑے گا تو اور پھر یہ تجھے چھوڑیں گے, تیرے مقابلے میں بغاوتیں کھڑی کریں گے. لے یوس سے دو فی الحال سے. کہتے ہیں موسا تو بہت بڑا فساد برپا کرنے والا ہے, یہ موسا کے ساتھی تو بہت بڑے فساد برپا کرنے والے ہیں. اللہ نے ساتھ ہی فرمایا کالا سنو قتلو ابنا ہم بنستاین سا ہم. فرمایا اصل فسادی کون تھا؟ فرعون. یہ بیٹوں کو ذبح کرنے والا, عورتوں کو زندہ چھوڑ کے زنا بدکاری کر کے نسلوں کو تباہ کرنے والا پہلے بھی کرتا تھا, آئندہ بھی اس نے کہا. جب قوم نے مشورہ دیا, جب بڑے بڑے اس کے وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا کہ اب ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, موسا برداشت کے قابل نہیں ہے, جلدی کاروائی کرو اس کے خلاف, کب تک تم اجازت دو گے؟ لیف سے دو فی الحال دے. کب تک تم اجازت دو گے کہ یہ دنیا کے اندر زمین میں فساد برپا کرے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ فرعون کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے, مجلس میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے مشورے دینے والے. اور آج بھی بھائیوں مشورے یہی, سبحان اللہ. دیکھ لو بیٹے ذبح کون کرتا تھا؟ فرعون. بدکاری کر کے قوم کو غلامی زنجیر کی زنجیروں میں جکڑ کے کس نے رکھا ہوا تھا؟ فرعون نے. یہ سلسلہ اس کا. لیکن کیا کیا رہا ہے؟ لیوب سے دور فی الحال سے. موسیٰ علیہ السلام دوسری آیت میں ضروری اقتل موسا ولید اور ربا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. فرعون کہتا ہے کہ بھئی میں ہر صورت موسا کو قتل کروں گا, ان کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا, مجھے ڈر لگتا ہے. انی اخاف ان یبدل دینکم, تمہارا دین بدل دے گا. جو دین ہم نے بنایا ہے, جو نظام ہم نے چلائے ہیں, ہم مجھے خطرہ ہے اس سے خطرہ ہے تمہارا دین بدل دے گا. اور ان یظہر فی الارض الفساد, زمین میں فساد برپا کرے گا. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون. بچے سبا کروانے والا, ظلم کی انتہا کرنے والا کہتا ہے مجھے اس کے فساد سے خطرہ ہے. میرے بھائیو آج بھی اللہ کے دشمنوں کی باتیں, یہ مجاہدین کو دہشت گرد کہنے والے, یہ دنیا کے امن کو تباہ کرنے والے ہیں آج یہ باتیں کرنے والے. کیوں؟ آج ہندو کا مفاد, آج یہودی کا مفاد, آج دنیا میں کفر اور طاغوت کا مفاد کترا جا رہا ہے اور اللہ کے دین کے نکھرنے اور غالب آنے کی امیدیں نکھرتی جا رہی ہیں, میدان سج رہے ہیں. اس وجہ سے آج ان کے مزاج بدل گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈر ہے, خطرہ ہے, جلدی کرو جلدی کرو. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. فرعون نے کہا پرواہ نہ کرو, ہم فیصلہ کرتے. وہ فیصلے کا اعلان کرتا ہے, کہتا ہے کیسے پہلے ہم نے ان کے بچے مارے, ان کے بیٹے ذبح کیے, میں ابھی آرڈر دیتا ہوں کہ دوبارہ سے یہ قتل عام شروع کر دو. سے ان کے بیٹوں کو جوانوں کو ذبح کر دو, ونستحیی نساءہم, عورتوں کو زندہ چھوڑو تاکہ وہ ہماری لونڈیاں بنے, ہم بدکاری کر کر کے انہیں ان کی نسلوں کو دوبارہ سے تباہ کرے. میں فوراً آرڈر دیتا ہوں کیوں انا فوقہم قاہرون, کہتا ہے کہ ہم خالد ہیں, ہمارے پاس قوت ہے, آج ہم جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں, افغانستان پر پابندیاں لگا سکتے ہیں, لشکر طیبہ کو دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں, ہم دنیا میں جو چاہیں کر سکتے ہیں. کیوں انا فوقہم قاہرون, کہتا ہے ہمارے پاس طاقت ہے, اس وقت کنٹرول ہمارا ہے, ہم برداشت نہیں کریں گے. انا فوقہم قاہرون. اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, جب یہ آرڈر آتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں, ادھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلتا ہے, اللہ اس کو اپنے کلام میں نازل فرما رہے ہیں, قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا واصبروا, کہا اب میدان میں مقابلے ایسے جم گئے, میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو, اپنے رب سے وابستہ ہو جاؤ, وصبروا میدانوں میں صبر کرنا ہے, مقابلے کرنے ہیں, تکلیفیں برداشت کرنی ہے, میدان نہیں چھوڑنا ہے. وصبروا ان الارض للہ, یاد رکھنا یہ زمین فرعون کی نہیں ہے, یہ زمین میرے رب کی ہے. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عباده, فرمایا وہ وارث بنانے والا, مالک بنانے والا جس کو چاہے بنا دے, پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے, ایسے آرڈر دیکھ کے ایسے فیصلے دیکھ کے پریشان نہیں ہونا. والعاقبت للمتقین, موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھاتے ہیں, اور اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. والعاقبت للمتقین, اللہ کے اطاعت گزار وفا شعار وہی کامیاب ہوتے ہیں, انجام ہمیشہ ان کا اچھا ہوتا ہے, نتیجہ ہمیشہ ان کے حق میں نکلتا ہے. تو میری قوم کے لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے. آگے سے قوم کیا کہتی ہے, کہتی قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا, کہتے ہیں اے موسیٰ جب تم ابھی نہیں آئے تھے, فرعون نے ایسے بیٹے ذبح کیے تھے, ایسے ظلم ڈھائے تھے, بڑی تکلیفیں ہم نے اٹھائی, تو تمہارے آنے کے بعد بھی من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا, اب تیرے آنے کے بعد بھی حالات وہی ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ حالات بدلیں گے, آپ بھی ہمیں اسی راستے پر چلا رہے ہیں جس میں قربانیاں زیادہ دینا پڑے گی, ومن بعد ما جئتنا, آپ بھی ہمیں اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں, فرعون کی دشمنی کے سبق پڑھاتے ہیں, تو بنے گا کیا, نتیجے کیا نکلیں گے, حالات بڑے خطرناک ہو جائیں گے. میرے بھائیو سورہ آراف ہے, میرے بھائیو ساتھیو اللہ کا قرآن پڑھو, آپ کے سامنے قدم قدم پر حالات نکھر کے آئے. آج ہمیں بھی کہنے والے کہتے ہیں, دانشور سمجھاتے ہیں, بڑے بڑے سمجھدار لوگ دنیا میں پڑھے لکھے مشورے دیتے ہیں, کیا کر رہے ہو, کس راستے پر جا رہے ہو, نتیجے کیا نکلیں گے, ملک کا کیا بنے گا, حالات کا کیا بنے گا. کہتے ہیں وہ من بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تم نے آ کر پھر وہی باتیں کرنا شروع کر دی, اس سے تو حالات میں بڑی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی. آگے سنیے, قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے ساتھیو میں تمہیں وہ راستہ بتا رہا ہوں کہ میرا رب, عسى ربكم ان يهلك عدوكم, تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر کے دکھائے گا. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض, اللہ اکبر, فرمایا میدانوں میں ڈٹ جانا, صبر کا دامن تھامنا, تکلیفیں برداشت کرنا, آزادی کا سفر جاری رکھنا, جہاد اسلامی پر آگے بڑھتے چلے جانا, فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلے کے لیے میدان سجانا, نتیجے کیا نکلیں گے. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض, اللہ تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو تباہ کر کے دکھائے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور اس کے ایوان بھی, اس کی حکومتیں بھی, اس کی دولتیں بھی اس سے چھین کے اللہ سب کچھ تمہیں دے دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور استخلاف, زمین میں خلافت تم نے قائم کرنی ہے, مسلمانوں کو قوت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. فینصر کیف تعملون, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر بڑی آزمائشیں آئیں گی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تبلیغ کے وہ الفاظ اپنے قرآن میں نقل کر رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے. آج بھی ہم بھی اس مرحلے پر فرعونیوں سے مقابلے میدان اس وقت سجے ہوئے, اور ایک طرف اللہ کے دشمنوں کی قوتیں جمع اور لالچ کا مصیبت. میرے بھائیوں, دشمنوں کی مصیبت سے زیادہ اس لالچ نے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میدانوں میں ڈٹ جانا, تبلیغ صحیح کرنا, لوگوں کے ذہن بنانا, الحمدللہ بنا رہے ہیں, اپنی حکومت کو سمجھا رہے ہیں, حریت کانفرنس کے لیڈروں کو سمجھا رہے ہیں, ملاقاتیں کر کے قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی آئیں گے اللہ کا قرآن ہم انشاءاللہ ان کو بھی سنائیں گے, اللہ کا قرآن سنائیں گے, دعوت پیش کریں گے. کیونکہ یہ جہاد ذات کے لیے نہیں ہے, یہ کس رب کے لیے ہے, اس رب کا حکم بتائیں گے, دعوت دیں گے. انشاءاللہ اس دعوت میں اثر اللہ پیدا کرے گا, دلوں کی دنیا وہ بدلے گا, حالات وہ بدلے گا, یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو میرے بھائیو, آج ہمیں اسی رہنمائی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے استعینوا باللہ واصبروا, دو باتیں موسیٰ علیہ السلام نے کہیں. اللہ سے مدد طلب کرو, دعائیں کثرت سے کرو, اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگو, ہر وقت اللہ سے جڑ کے رہو, نافرمانیاں چھوڑو, گناہوں کو ترک کرو, اللہ سے ڈرو, واصبروا میدانوں میں صبر کرو اور اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرو. پھر دیکھو نتیجے آسمانوں سے آئیں گے. وہ فیصلے نتیجے تمہارے حق میں نہیں ہوں گے جو واشنگٹن سے آئیں گے, جو ٹیبل پہ بیٹھ کے نتیجے نکلیں گے. میرے بھائیوں, نہ پہلے کبھی اچھے نکلے مسلمانوں کے لیے, نہ بعد میں نکلے. آج یاسر عرفات عبرت کا نشان عبرت کا بن چکا. یہاں کچھ نہیں ہے, اللہ کی تلوار فیصلہ تلوار کرے گی. فیصلہ انشاءاللہ آسمانوں سے آئے گا. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جہاد کا سبق ہے, مجاہدین کا منہج ہے, جس کو لے کر آج آگے چلنے کی ضرورت ہے. ڈٹ جانے, صبر کرنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس دعوت کو پیش کر کے جہاد کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے. وآخر دعوانا